سبحان الله سبحان الله.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. گزشتہ مجلس میں بدشگونی کا ذکر تھا اور اس کی شرعی حیثیت کا کے حکم کا بیان تھا. اللہ تعالی فرماتے ہیں الا انما طائرکم عند اللہ ولكن اکثرهم لا يعلمون، الا انما طائرهم عند الله ولكن اکثرهم لا يعلمون. یہ جواب تھا اللہ تعالی کی طرف سے، اللہ کے نبیوں کی طرف سے، ان لوگوں کو جنہوں نے انبیاء کو اپنے لیے بدشگونی کا ذریعہ سمجھا. قالوا انا تطیرنا بكم، ہم تمہارے ذریعے سے خیر کی کوئی امید نہیں رکھتے ہیں، تمہارے ذریعے سے شر کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں. انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. تو اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا الا انما طائرهم عند الله، اللہ تعالی نے اپنی طرف سے کسی چیز کے اندر برائی اور بھلائی نہیں رکھی ہے، بلکہ ان کی برائی کا نتیجہ خود ان کے پاس ہے، ان کی وجہ سے، صرف ان کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ، اور وہ اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے ان کو ملنے والا ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن بہت سے لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے، اس پر یقین نہیں رکھتے، یعنی برائی اور بھلائی کا مالک اللہ رب العزت ہے، کسی کے ذریعے سے برائی کا خیال کرنا کہ اس کی وجہ سے برائی آئی یا اس کی وجہ سے بھلائی آئی، اور اسی کو تمام برائی اور بھلائی کا مالک سمجھ لینا، یہ توحید کے خلاف ہے. اللہ تعالی کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنا ہے. برائی اور بھلائی کا مالک اللہ تعالی ہے، اور اللہ تعالی نے ان کے اعمال کے ذریعے سے جو کچھ ان کے اوپر مقرر کر رکھا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالی الا انما طائرهم عند الله، اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. لیکن بہت سے لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں دنیا ہی میں ہوگا اور آخرت میں اس کا کوئی ہمیں بدلہ یا کوئی اچھا بدلہ یا برا بدلہ نہیں ملنے والا ہے. جیسا کہ پرانے زمانے کے شاعر کہتے تھے کہ حیات ثم موت ثم نشر حدیث خرافت یا ہم عمری، کہتے تھے کہ یہ زندگی پھر اس کے بعد مرنا پھر اس کے بعد اٹھایا جانا، یہ تو ایک خرافاتی بات ہے، خرافاتی بات ہے، حدیث خرافت. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے الاکن اکثرهم لا يعلمون، یعلمون کا مطلب ہے کہ یقین نہیں رکھتے ہیں اس پر، جانتے ہیں، سنتے ہیں لوگوں کے، فرشتوں کے، نبیوں کے احکامات اور تعلیمات کو سن کر کے ان کو یہ علم ہے، لیکن اس پر یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت کا ذکر تھا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، جس کی تفسیر ہم نے بتائی تھی کہ عدوى کسی چھوت، کسی چیز کی چھوت چھات کا اثر صرف اس چیز کے ساتھ جان لینا، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العزت ہی ہے. ہر چیز میں تاثیر دینے والا، بھلائی کا یا برائی کا کی تاثیر دینے والا اللہ رب العزت ہے. مثال بھی میں نے دی تھی کہ آگ جلاتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ ہمیشہ رہا ہے. اسی طرح قتل اصحاب الاخدود، اخدود کے قصے میں بھی آتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو جلا دیا، اور جن کو ڈالا تھا اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو باغ اور جنت کا سما اس کا بنا دیا. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ، ایک روایت میں زیادتی بھی ہے، زاد مسلم ولا نوع ولا غول، نو کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. نو کہتے ہیں ہمارے خیال سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, ہندی میں اس کو کہتے ہیں نچھتر, یعنی چار تاروں کے منازل اور تاروں کے ابراج کو, یہ تارے کس منزل میں کس وقت رہتے ہیں, ان کے ذریعے سے برائی اور بھلائی کا, اچھائی اور خرابی کا یقین رکھنا کہ تاروں کے اثر سے یہ سب ہو رہا ہے, یہ اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ہوتا ہے خاص طور پہ مشرکین اور بالاخص جو بہت سے معبودات پوجتے ہیں ان کے یہاں یہی ہوتا ہے کہ بارش کا معبود الگ ہوتا ہے, اسی کو وہ کہتے ہیں نو, جس کو عربی میں بھی اس طرح کا رہا کرتا تھا. تو جس طرح ہندو قوم بہت سے اسی ضرورتوں کے لیے بہت سے معبود بنا رکھتے ہیں اور ان کو پوچھتے ہیں, بارش کا مالک الگ ہے, روزی کا مالک الگ ہے, گرمی اور سردی کا مالک الگ ہے, ہر چیز کا معبود انہوں نے بنا رکھا ہے. اسی طرح اس کو بھی ایک معبود بنا رکھا تھا کہ یہی تاروں کی یہ حرکت یا تاروں کا فلاں مہینے میں فلاں جگہ ہونا یہی بذات ہی اثر کر رہا ہے بارش لانے میں یا بارش کے روکنے میں, یہ جس کو نچھتر کہتے ہیں. اسی طرح ولا غولا, غول بھی کوئی چیز نہیں ہے. غول کیا چیز ہے؟ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ جنوں اور شیطانوں کی ایک قسم, جنوں اور عورتوں کی جو ان کی قسم ہے اس میں سے مردوں کے پاس آ کر کے یا عام آدمیوں کے پاس آ کر کے مختلف قسم کا رنگ بدلتی ہیں اور وہ لوگوں کے دلوں پر اور دماغ پر اثر انداز ہو کر کے گمراہ کر دیتی ہیں. یہ ایک عقیدہ تھا ان کا. کوئی بھی شخص کہیں گمراہ ہو گیا تو کہتے تھے کہ غول نے ہمیں گمراہ کر دیا. یہ عقیدہ گویا اسی عقیدے سے جا کے ملتا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, کہ بہت سے انسانوں میں سے بہت سے لوگ جب کہیں سفر کرتے اور کسی میدان میں اترتے تو وہاں پکار کر کے کہتے کہ ہم اس وادی کے مالک جن اور شیطان سے ہم پناہ, ان کی پناہ میں آتے ہیں, اللہ سے نہیں پناہ مانگتے تھے بلکہ ان کی پناہ مانگتے تھے. تو وہ اور ہی زیادہ شیر ہو گئے, اور ہی زیادہ دلیر ہو گئے, اور ہی زیادہ ان کو ستانے لگے. فزادو ہمراہ کا اسی قسم کی کا ایک خاص عورتوں کی جنیوں یا شیطانیوں کی ایک قسم جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دل و دماغ پر اثر ڈال کر کے آدمی کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں, یہ یقین رکھتے تھے. اس وجہ سے ان کے لیے چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے, ان کے لیے اور بہت سے ایسے اعمال کرتے تھے, یادگار و اوراد جو شرکیہ قسم کے تھے ان کو استعمال کرتے تھے. اسلام نے ہر اس چیز پر انگلی رکھی جس میں شرک کا شائبہ ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا گیا ہو, اللہ کے ساتھ صفات کے ساتھ کسی کو شریک کیا گیا ہو. لیکن ایک روایت میں آتا ہے اذا تغولت الغیلان فبادروا بالاذان, جب شیطانوں کا صبح ہو, یعنی یہ نہیں کہ کوئی شخص یقین رکھے لیکن شیاطین کا وجود تو ہے, ان کے وجود سے آدمی کو خوف بھی محسوس ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز اچنبھی نظر آ جائے جو غیر معلوم ہو, طبیعت اس سے ڈر جائے آدمی, یا ایسی چیز ہو جو اچانک وسواس کی شکل میں اس کو ڈرانے کا باعث بن جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی ڈر جاتا ہے. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس قسم کا شبہ ہو, شیطانوں کا وجود تو ہے اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ان کو یا ان کو نفع نقصان کا مالک نہ بنانا چاہیے بلکہ ان کو ایک سبب سمجھنا چاہیے کہ یہ جس طرح سے ابلیس اور شیطان ہمیں گمراہ کر سکتا ہے, اسی طرح اس قسم کے خاص جو جن اور شیطان ہیں صحرا میں جنگل میں آ کر کے لوگوں کو دکھ دے سکتے ہیں, ستا سکتے ہیں, اگر اس قسم کا خطرہ ہو تو اذان دینا شروع کرو. اس روایت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے, صحیح ہے یا غیر صحیح ہے. بہت سے علماء نے اس کو صحیح بھی کہا ہے اور اس کو صحیح ماننے میں عقیدے پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جنوں ہی اور شیطانوں کی عورتوں میں سے ایک قسم کو غول کہتے ہیں کہ وہ آ کر کے آدمیوں کو بہکاتی ہیں, ڈراتی ہیں, اس طرح کی بات ہے. تو شیطان تو وسواس و خناس, وہ تو انسان کو بہکانے اور اس نے آدمی کو گمراہ کرنے، نقصان پہنچانے کا بیڑا اٹھا ہی رکھا ہے، اس کی تمام آل اولاد یا اس سے متعلق جتنی اس کے خاندان کے لوگ ہیں وہ کریں گے. اگر اس کا شبہ ہو، جس طرح خواب میں آدمی ڈر جاتا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اور بائیں طرف تھوک لیں اور اس کے بعد پھر کروٹ بدل کر کے سو جائیں. اسی طرح کی ایک ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر کہیں کسی کو خطرہ ہو جنوں اور شیطانوں سے عام طور پر، تو اذان دے دو. کیونکہ اذان کے بارے میں آپ نے سنا ہے، اذان کی فضیلت میں بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح روایتوں میں آیا ہے اور علماء نے متفق علیہ روایت میں اس کو ذکر کیا ہے، یہ کہ جب شیطان اذان سنتا ہے تو وہ بھاگتا ہے اس اور وہاں تک بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب جہاں تک آواز اذان کی نہ پہنچے، اور بھاگتے ہی اس کو اس کی ہوا نکلتی ہے، اس کی زوردار با آواز ہوا نکلتی ہے جس کو ذرات عربی میں کہتے ہیں. جب اذان ختم ہو جاتی ہے، آواز اس کی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر آ کر کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے. پھر جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ کر کے دور ہو جاتا ہے، چونکہ اقامت کی آواز کم ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ بہرحال پھر جب اذان اقامت ختم ہو جاتی ہے تو وہ آ کر کے مسجد میں لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. ان الشیطان، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ کبھی کبھی ایسا آتا ہے کہ شیطان آدمی کے سرون میں پھونک مارتا ہے، وہ یخیل الیہ، اور اس کو ایسا خیال دلاتا ہے کہ اس کی ہوا نکل گئی، وضو ٹوٹ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے اس وقت نہ نکلیے، صلات سے اس وقت نہ نکلیے جب تک کوئی آدمی اپنی ہوا نکلنے کی آواز نہ سن لے یا اس کی بو نہ سونگ لے. اس کے علاوہ وسواس اور کسی دھوکے کی بنا پر اس کو نماز توڑنے کا حق نہیں ہے. تو یہ ہے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذان کہو جہاں کہیں بھی حقیقت میں. اور خاص طور پہ دیکھا ہم نے بہت سے لوگ جو علاج معالجہ بھی کرتے ہیں جنوں اور شیطانوں کا، دیکھا ہے ہمارے سامنے کا قصہ ہے کہ وہ آیت الکرسی اور قرآن رب الناس وغیرہ جب پڑھنا شروع کیا انہوں نے، تو واقعی شیطان آیا، زور زور چیخنے لگا، زوردار چیخنے لگا، آواز کرخت نکالنے لگا، سب کچھ ہو رہا ہے. اب اس کو نکالنے کے لیے وہ اذان دے رہے ہیں، اذان سنتے ہی وہ پھر بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آدمی باہوش ہو جاتا ہے. پھر دوسری مرتبہ اندازہ کرتے ہیں کہ واقعی آتا ہے، پھر پڑھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، اس طرح کے دیکھا گیا. تو گویا اذان جو ہے وہ شیطان کے لیے اوپر بہت ہی سخت ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتا. کبھی کبھی کلام پاک کو بھی برداشت کر کے بیٹھا رہتا ہے، لیکن اذان جب سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے. بہت سے مارد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اذان اور شیطان اور قرآن کو سن کر کے بھی، میں نے ذکر کیا بتایا کہ وہ اصل میں ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، لیکن بتایا وہ ان لوگوں نے جنہوں نے جو اس کا کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلسل آدمی قرآن پڑھتا رہے، اذان دیتا رہے، تو ان کا جو کہنا تھا یہ کہ آہستہ آہستہ وہ سوکھتا جاتا ہے، سوکھتے سوکھتے آخر میں وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ ان کی تعبیر تھی. اس وجہ سے بہرحال کلام پاک کے ذریعے سے اپنے گھر کو آباد رکھنا چاہیے. حدیث صحیح حدیث میں ہے کہ سورۃ البقرہ کو ساحر یا جن یا شیطان برداشت نہیں کر سکتے، کتنا بھی سخت جان بنے، کسی گھر میں بسے ہوں، آپ کیسٹ لگائیں، صبح شام اس کو پڑھتے رہیں، خود سے پڑھنے پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، جیسا کہ بتا رہے ہیں. بہرحال تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو یہ عقیدہ رکھنا کہ شیطان بنفس ہی وہ گمراہی کا مالک ہے، اگر اللہ چاہے گا تو آدمی کو گمراہ کر سکتا ہے، نہیں تو نہیں کر سکتا ہے. اس وجہ سے یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اسی کے ہاتھ میں گمراہی کی باغ ڈور ہے، ہم اس سے تقرب حاصل کریں، اس کے لیے چڑھاوا چڑھائیں یا خاص دنوں میں اس کے لیے کچھ کھانے پکائیں. کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا بچوں کی حفاظت کے لیے اور کچھ، یہ سب سمجھنا گویا وہ نفع نقصان کا مالک شیطان کو بنا دینا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس کو انکار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، البتہ اس کے وسواس اور اس کے دھوکے اور دل کے اندر آدمی کے وسواس ڈالنا اور رگوں میں دوڑنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، اس کے اس بات میں عقیدے میں کوئی خیر نہیں، بلکہ یہ عین شرعی بات ہے، بلکہ اس چیز کا تصور آدمی کو اور ہی زیادہ ابھارے گا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ تعلق رکھے اور اذکار اسی طرح معوذات وغیرہ سے زیادہ تعلق رکھے گا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرۃ، کار رسول نے پہلی حدیث کی طرح جیسا کہ وہاں فرمایا کہ ادوا چھوت چھات کی اپنی کوئی حیثیت نہیں بغیر اللہ کی مرضی کے، اسی طرح کسی چیز سے بدفعلی لینا اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. وہ یعجب الفعل، اور فعل جو ہے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے. یعجب الفعل، فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل یہ ہوتا ہے کہ کسی اچھی چیز کو سن کر کے آپ خوش ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے خیر کرے گا. برے لفظ کو سن کر کے یہ کہنا کہ نہیں ہمارے لیے برا ہوگا، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالی سے حسن ظن ایک شرعی چیز ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کتنا بھی گناہگار ہو لیکن اللہ سے اگر حسن ظن کر کے مرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اس حسن ظن کے ساتھ اس کا اچھا معاملہ اس کے ساتھ کرے گا. یہاں تک کہ حجاج بن یوسف کے بارے میں مشہور ہے، پوچھا گیا کسی سے کہ اس کی کیا، اس نے بہت سے بے گناہوں کو قتل کیا ہے، بڑے بڑے تابعین کو قتل کیا ہے، بہت کچھ کیا ہے، کیا اس کا انجام کیا ہے؟ تو ایک بہت بڑے تابعی حضرت محمد بن سیرین کی طرف منسوب ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی کیا ہے، لیکن مرتے ہوئے اس نے اللہ کے سامنے اس نے کہا تھا کہ میرے جسم کو اللہ باری اللہ وسلم کہا کہ مجھے زمین پر لٹا دو، اور اس کے بعد پھر اس نے اپنی پیشانی اور گال کو زمین پر رگڑنا شروع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ میں بہت ہی گناہگار ہوں، لیکن تیرا عفو، تیری درگزاری، تیری بخشش بہت بڑی ہے، تیری بخشش سے میں نا امید نہیں ہوں. اس کو ذکر کر کے وہ کہتے تھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو لیے خیر کرے گا. اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور مظلوم کو اس کے ظلم کی بنا پر اس کے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کے بدلے اس کا درجہ بلند کر کے راضی کر دے گا. یہ چیز آتا ہے. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فعل جو ہے یعنی کوئی اچھی چیز، مثلا آپ جا رہے ہیں کہیں، اپنے زبان میں کسی کا نام اگر آپ نے سن لیا خوشحال، کسی خوشحال رکھتے ہیں نام نا، خوشحال آپ جا رہے ہیں کہیں کمانے کے لیے، کسی نوکری کے لیے، سن لیا کوئی کہہ رہا ہے خوشحال بھائی ذرا ادھر آئیے، تو اس سے فعل لینا جائز ہے. یعنی اللہ تعالی ہمارے حال کو انشاءاللہ خوش کرے گا، اچھی کرے گا. یہ ہے جیسا کہ عربی میں کہتے ہیں یا نافع، اگر کسی کا نام نافع ہے، کوئی جا رہا ہے کہیں کام کرنے تو اس نے نافع کا لفظ سن لیا، تو اس سے یہ حسن ظن اللہ کی طرف سے لینا چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے نفع ہوگا. اسی طرح آپ کہیں جا رہے ہیں کسی کا سن لیا خوش رنگ، خوشحال، خوشرو، یہ سب سن لیا تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے خوشی ہی کی بات ہوگی. یہ حسن ظن اللہ کے ساتھ لینا یہ جائز ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی لینے کی اس کی کوئی حیثیت نہیں. البتہ یعجب الفعل، ہمیں اللہ جو اچھی فعل ہے یا حسن ظن اللہ کے ساتھ رکھ کر کے، اچھا نام سن کر کے اچھی فعل لینا یا اچھا گمان رکھنا اللہ کی تقدیر پر، یہ ہمیں اچھا لگتا ہے. قالوا وما الفعل یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول فعل کیا ہے؟ اس کی تفسیر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی الکلمۃ الطیبہ، اچھا اچھی بات کہیں سن لو تو اس سے اچھا خیال رکھو کہ انشاءاللہ آئندہ ہمارے لیے اچھا ہوگا. بات اچھائی اور برائی کی ہوئی، برائی کے بارے میں بالکل یہ جائز نہیں آدمی کو کہ اس کے ذریعے سے اپنے دل میں یہ کھٹکا لائے کہ ہمارا یہ کام صحیح نہیں ہوگا. کسی نے کسی کو سن لیا نام رکھا ہے قاتل ہی رکھ دیا کسی کا نام، جا رہا ہے کہیں تو اس نے نام رکھ دیا کہ قاتل نام رکھا اس نے، اور قاتل نام پکارتے ہوئے سن لیا تو یہ سوچے کہ آج کا دن ہمارے لیے خطرناک ہوگا. نہیں، یہ دل میں کھٹکا لانا، مطلق کھٹکا لانا یہ جائز نہیں. البتہ اچھی بات سن کر کے، اللہ کے ساتھ حسن ظن کر کے، اللہ کے ساتھ اچھا خیال رکھ کر کے آئندہ اچھی امید رکھنا یہ جائز ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا. قالوا وما الفعل یا رسول اللہ، قال الکلمۃ الطیبہ. اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیسے اس سے اچھی فعل لیتے ہیں اور برا لفظ سن کر کے اس سے برا کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہر چیز شرعی آئینے میں دیکھنا ہے. شریعت کے آئینے میں جب دیکھیں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ سے بدزنی پر آپ محمول کر لیں گے، کیونکہ اگر آپ کسی چیز کو، کسی برے نام کو سن کر کے آپ برا فعل لے رہے ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ سے بدزنی آپ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بدزنی جو ہے یہ کفر ہے. انہو لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. لیکن خوشزنی، اللہ کے ساتھ اچھا خیال رکھنا، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا، یہ عین مطلوب ہے. اطفال اسی کی ایک قسم ہے. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند تھی, اور اس کو ذہن میں لا کر کے خوش ہو لینا اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنا یہ برا نہیں ہے. کان یعجبنی الفال. ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کی سنن میں صحیح سند سے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں ذکرت الطیرۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بدشگونی کا ذکر کیا گیا یا فال لینے کا ذکر کیا گیا. طیرہ کے لفظ میں دونوں آتا ہے, لیکن عام طور پر برا خیال یا برا شگون لینے کے ساتھ طیرہ خاص ہوا ہے, ورنہ عام طور پر اچھی فال اور برا فال لینے میں, اچھا فال لینے میں برا فال لینے میں, دونوں کے لیے طیرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو برا فال لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے رک جاتے ہیں کسی کام سے, کام کرنے جا رہے ہیں لیکن برا فال لے کر کے رک جاتے ہیں, تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا ہے. اور آپ نے فرمایا احسن الفال, اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ فال طیب لو, کسی اچھی بات کو سن کر کے اور اچھا خیال رکھو, یہ مطلوب ہے, یہ برا نہیں ہے. ولا ترد مسلمن, اگر کوئی برا آدمی کوئی برا لفظ سن کر کے کوئی کسی کام سے لوٹ جاتا ہے تو یہ کسی مسلم کا شیوا نہیں ہے. ایک مسلمان کو برا نام سن کر کے, برے الفاظ سن کر کے چلتے ہوئے گھر سے نکلا, ٹھوکر لگ گئی, اس قسم کی چیزوں سے بدشگونی لے کر کے اپنے اصل مقصد سے ہٹ جانا یا اس سے رک جانا, یہ کسی مسلم کا شیوا نہیں ہے. ولا ترد مسلمن فإذا رأى أحدكم ما يكره, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مکروہ چیز دیکھو, ناپسند چیز دیکھو تو کہو اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت, یہ سوچ لینا کہ اب ہمیں نکلتے ہی گھر سے ٹھوکر لگی تو دن جو ہے دن بھر ہمارے لیے ٹھوکر ہی کھاتے ہی گزر جائے گا. نہیں, یہ نہیں سوچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل میں چیز آ سکتی ہے, یہ اس وجہ سے گویا شیطان کے وسواس کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہو اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت, اے اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کا مصدر, تمام نیکیوں کا مالک, تمام اچھی چیزوں کا دینے والا تو ہی ہے. لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت, تمام مصیبتوں کو اور بری چیزوں کو دفع کرنے والا تو ہی ہے. ولا حول ولا قوت الا بک, اور کوئی طاقت کسی اور کے ذریعے سے نہیں, بس تجھی سے جو کچھ طاقت مل سکتی ہے تجھی سے مل سکتی ہے. لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک, گویا ایک معمولی بھی وسواس اگر دل میں پیدا ہوا تو اس دعائے مبارک کے ذریعے سے اس وسواس کو دور کرنے کا حکم دیا گیا. نا جی, نظر نہیں. بہرحال آنکھ کا تو العین حق ان, بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بعض لوگ, دو بات آپ نے کہی گویا, بعض لوگ کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو وہ صحیح ہو جاتی ہے, اس صحیح ہونے کی وجہ سے یہ عقیدہ ہرگز نہیں رکھنا چاہیے کہ عالم الغیب ہیں, یہ عالم الغیب ہیں. نہیں, کبھی کبھی آدمی کوئی بھی بات اندازے سے کچھ کہہ دیتا ہے یا غصے میں کوئی کہہ دیتا ہے, اللہ کی تقدیر میں وہ ہونا تھا, اس وجہ سے وہ چیز ہوئی, ان کے کہنے سے نہیں ہوئی, اور جا کر کے آپ ان سے لڑائی کریں کہ تمہارے کہنے سے یہ چیز ہوئی یا تم جانتے تھے ہمیں نہیں بتایا, تم نے پہلے سے یہ چیز تمہیں معلوم تھی, یہ چیزیں بہرحال غلط ہیں, اس کا عقیدہ رکھنا غلط ہے. البتہ آنکھ جو ہے, آنکھ کا لگنا ایک کی آنکھ دوسرے کو لگ جائے, آدمی کو کہتے ہیں اپنی آنکھ بھی لگ جاتی ہے, عجیب. بہرحال حدیث شریف میں العین حق, آنکھ کا لگنا صحیح ہے, اس کو آپ شرعی نگاہ سے دیکھیں گے تو بہرحال اس پر یقین رکھنا ضروری ہے. لیکن جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, نہ دین اسلام پر ایمان رکھتے ہیں, خود اس آنکھ کی تاثیر کا یقین رکھتے ہیں اور واقعاتی طور پر یہ چیز ثابت کرتے ہیں. مسمر اعظم کا جو ایک علم بنایا ہے لوگوں نے, وہ کہتے ہیں کہ آنکھ کی مشق ایسی کی جاتی ہے کہ اگر تیزی سے دیکھا جائے تو یہ اس کو آدمی اوپر اٹھا سکتا ہے, اتنی تیز آنکھ ہوتی ہے. آنکھ میں جو ایک زہر ہوتا ہے, اس زہر کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آدمی کے اوپر اثر ہوتا ہے, آنکھ میں اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں اس کا انکار نہ کریں, اے سانپ کے زہر کا اثر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اقتلوا زدتفیتین. زدتفیتین جو دو نقطے والا سانپ ہوتا ہے جس کو شاید وہ کوبرا کہتے ہیں یا ناگن کہتے ہیں یا ناک کہتے ہیں, وہ سانپ اس کو قتل کر دیا کرو, کیونکہ وہ حامل کو کے حمل کو گرا سکتا ہے. اس کے آنکھ کا اثر اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اس کا زہر جنین اور بچے پر پیٹ کے اندر ہو کر کے وہ حمل ثابت ہو جاتا ہے. ایسا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور اس کا وہ لوگ ان کا اقرار کرتے ہیں, جو لوگ کافر ہیں مشرک ہیں اس کا اقرار کرتے ہیں. اس وجہ سے بہت کچھ احتیاطات کی تدبیر بھی بتائی انہوں نے اس موضوع پر, یعنی علم طب میں بھی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ عین حق, یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے. پرانے زمانے میں بھی لوگ اس پر یقین رکھتے تھے. جو چیز شریعت نے صحیح سمجھا اس کا اقرار کیا, اور اب بھی کہتے ہیں کہ اس پر بہت بہت کچھ ریسرچ ہو رہا ہے اور ہوتا ہے. آنکھ کی تاثیر پر بہت کچھ یقین اور ایمان رکھتے ہیں لوگ, ہے حقیقت اس کی. تو اگر کسی کو آنکھ لگ جائے, کہتے ہیں آدمی کو آئینہ دیکھتے ہوئے اپنی آنکھ بھی لگ جاتی ہے, یہ بہرحال کہتے ہیں لوگ. اور حدیث شریف میں اس کے لیے تدابیر بھی بتائے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر شبہ ہو کہ فلاں کی آنکھ لگ گئی ہے, والدین کی آنکھ بچے کو بھی غیر ارادی طور پر بھی لگ سکتی ہے اور لگ جاتی ہے کہتے ہیں, اگر شبہ ہو تو اس سے طلب کیا جائے کہ وہ وضو کرے اور غسل کرے, اور خاص طور پہ داخلت الازار یعنی ناک کے نیچے کا حصہ دھو کر کے, اور اس کے بعد پھر اس پانی کو جمع کر کے پیچھے سر سے ڈال کر کے پورے جسم پر سینے وغیرہ میں مل دیا جائے. چہرے سے بچانے کا بہرحال آیا ہے بعض تفسیر اقوال میں, لیکن حدیث میں ہے اذا استغسلتم فاغتسلوا. اگر کوئی طلب کرے کہ بھائی ہمارے لیے غسل کر دو, تو اس سے آپ برا نہ مانیں اسے, بلکہ اس کو غسل کر کے دے دیں. گویا یہ چیز ایک شرعی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا اثر ہے. اس اثر کو زائل کرنے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح طب دین کے طب میں آپ اللہ تعالی نے آپ کو مسلمانوں کے لیے بھیجا تھا, اسی طرح طب ابدان میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں ایسی بتائی ہیں جس کے ذریعے سے آدمی بہت سے امراض سے بچ سکتا ہے اور اس کا علاج کر سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آنکھ لگ جانا اس کی کوئی اس میں شبہ نہیں رکھنا چاہیے, ایک شرعی چیز ہے. لیکن یہ بات کہ فلاں ہی کی لگی اور فلاں کی نہیں لگی, اس یہ کہنا اور اس کو برا سمجھنا, اس کی وجہ سے اس کو یعنی اس سے دشمنی رکھنا, یہ چیز غلط ہو گئی. دوسری جانب سے دوسری طرف سے اگر ان سے کہا جائے ادھر سے کہ بھائی شبہ اس طرح کا کہ آپ کی نظر لگی ہے, تو ان کو بھی نہ برا ماننا چاہیے, کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطیرۃ شرک. بدفالی بدشگونی یہ شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جس نفع نقصان کا مالک اللہ رب العزت ہے, جس نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, اس کو آپ نے کسی چیز کے ساتھ خاص کر دیا. ٹھوکر لگی تو کہا کہ اب ہمارے لیے خیر نہیں, کوئی لومڑی گزر گئی تو اس کو آپ نے یہ سمجھا کہ اس لومڑی کے گزرنے کی وجہ سے ہمارے لیے خیر نہیں. گویا اللہ پر آپ کا یقین نہیں رہا, اللہ کے ساتھ آپ نے شرک کیا. اور جب یہ یقین رکھیں گے کہ نافع اور ضار صرف اللہ تعالیٰ ہے, تو دنیا میں جو کچھ ہو اس کی وجہ سے کسی کام سے آدمی رک نہیں سکتا, اور نہ کوئی ایسا کلمہ بولے گا جس سے شرک کا شائبہ نکلے گی. اس کی وجہ سے آج کا دن خیر کا نہیں ہوگا. اطیرۃ و شرکن دو مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کہہ کر کے آپ نے تیرہ سے لوگوں کو نفرت دلائی ہے. وما منا الا یجد فی نفسہ شیء ولکن اللہ یجزی بالتوکل. ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں, یا ہم میں سے ہر ایک اپنے دل میں ایک چیز پاتا ہے, کھٹک کسک محسوس کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج صبح ہمیں جو ٹھوکر لگی اس کی وجہ سے ہمارا دن پورا دن بیکار جائے, یا پورا دن خیر کا نہ ہو. دل میں ایک چیز آ سکتی ہے. انسانی فطرت یا ماحول کے اثر سے, لوگوں کے کہنے کے اثر سے, بہرحال ہو سکتی ہے ایسی بات. لیکن اللہ پر توکل کر کے جب آدمی اپنے کام کے لیے نکلے گا تو اس سے وسواس چلا جائے گا. لیکن یذہب اللہ بالتوکل, گویا اللہ پر توکل کرنا چاہیے. خاص طور پر ایسے موقع پر اس توکل کی تجدید ہونی چاہیے. اگر کوئی ایسی بات آئی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ کہے اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, اور اس کے بعد اپنے کام میں چلا جائے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ردت الطیرت عن حاجته فقد اشرک. دیکھیے، جس کو اپنے کام سے بدشگونی نے واپس لوٹا دیا، جا رہا تھا کام سے، کوئی چیز ناپسندیدہ نظر آئی، اس کی وجہ سے یہ سوچ کر کے کہ آج ہم اس کام کے لیے جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ کام خیر کا آج نہیں ہوگا، اس وجہ سے وہ آ کر کے گھر میں بیٹھ گیا. من ردت الطیرت عن حاجته، اگر کسی نے ایسا کیا فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا. کیونکہ گویا آپ کو اللہ کے اوپر توکل نہیں رہا، اللہ کے نفع نقصان یا اللہ تعالیٰ کو نافع یا ضار سمجھنے میں آپ کی توحید میں کمزوری رہی، شرک ہوا. بہرحال شرک، اس کو شرک اگر پورے طور پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہی چیز نافع ہے، یہی چیز ضار ہے، تو یقیناً یہ شرک اکبر ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک اشارہ ہے نفع نقصان نہ ہونے کا، اس میں یہ بھی شرک اصغر میں داخل ہوگا. گویا یہ اشارہ ہمارے لیے، ہمیں گویا اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آج تم کام کے لیے نہ نکلو کیونکہ تمہیں ٹھوکر لگ گئی، کیونکہ تم نے لومڑی دیکھ لی، تم نے کالا کتا دیکھ لیا صبح کو. یہ اگر دل میں رکھ کر کے اس کا یہ کہ اشارہ ہے گویا یا خطرہ ہے، پورے طور پر نفع نقصان کا مالک اس کو نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن یہ سوچ کر کے کہ گویا ہمیں ایک اشارہ دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے یا کسی کی طرف سے، تو یہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شرک اصغر ہوگا. لیکن بہرحال شرک اصغر بھی بہت بڑی چیز ہے، آدمی کو اس سے بچنا